Salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi alillah wa la'natu da'imatu ala a'da'ihim wa a'da'illah min yawmi a'dawatihim ila yawmi liqa'illah amma ba'd faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. موضوع حماسۂ حسینی اور آج کی آپ کی خدمت میں کہ واقعہ کربلا و قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام ایک ایسا ماجرا ہے اور ایک ایسا واقعہ اور حادثہ جو کئی پہلو رکھتا ہے اور کئی اس کے ایسے جوانب ہیں جو ابھی تک صحیح طریقے سے کما حق ہو محل توجہ قرار نہیں پائے. ان میں سے ایک پہلو یہی عنوان و یہ موضوع ہے کہ یہ واقعہ ایک حماسہ تھا. وہ ضروری ہے کہ انسان ایک حقیقت کو اسی طرح سے دیکھے جس طرح وہ ہے. اگر کوئی انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ حقائق اس کو ایسے دکھائی دینا شروع کر دیں اور حقائق اس کے سامنے اس طرح سے رونما اور جلوگر ہوں جو جس طرح سے حقائق ہیں, حتیٰ کہ ایک دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے. اس دعائے شریف میں حضرت نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہی طلب کیا, رب ارن الاشیاء کما ہیا, کہ پروردگار مجھے اشیاء اور حقائق کو اسی طرح سے دکھلا جس طرح سے یہ حقائق ہیں. یعنی یوں نہ ہو کہ حقائق کچھ ہوں اور مجھے دکھائی کچھ اور دیں. گمراہی کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے کہ انسان حقائق کو اس طرح سے دیکھے جس طرح سے نہیں ہے حقائق, یعنی کوئی اور تصویر انسان اپنے ذہن میں حقائق کی بنا لے. اور یوں ہے, ہمارے اکثر مشکلات و مسائل خواہ ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں یا ہماری عائلی ہو اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے یا دینی زندگی سے ہوں یا علمی و فکری حیات سے تعلق رکھتے ہوں, گمراہی کا آغاز انحراف کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ بعض حقائق ہمیں ویسے نہیں دکھائی دیتے جس طرح سے وہ ہیں. وہ ایسے میں غلطی اور خطا حتمی ہو جاتی ہے, یقینی ہو جاتی ہے. اور بعض خطائیں بعض غلطیاں پھر بجائے خود باعث بنتی ہیں اور خطاؤں کے اور غلطیوں کے. اصل اس حال میں جو کچھ ہیں حقائق اگر ہمیں یہ ویسے ہی دکھائی دیں جیسے ہیں, اس کا ایک نتیجہ نکلے گا اور ایک عکس العمل ہوگا ہمارا. اور اگر ہمیں یہ حقائق کچھ اور نظر آئیں ہوں کچھ اور دکھائی کچھ اور دیں ہمیں, اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا اور اثر جو ہم پر پڑے گا وہ کچھ اور ہوگا. یہ عمل دو وجہ سے ہوتا ہے, یعنی حقائق کچھ ہوں ہمیں کچھ اور دکھائی دیں. بعض اوقات خود وہ حقیقت اتنے پردوں کے پیچھے پنہان ہوتی ہے, چھپی ہوتی ہے, اس کے اوپر اتنا غبار چڑھا ہوتا ہے کہ ہے کچھ لیکن دکھائی کچھ دیتی ہے. یہ بھی روزمرہ ہمارے تجربے کی بات ہے, ہم سب نے ایسے مناظر دیکھے ہوئے ہیں. اس میں بہت عامیانہ بات کروں اگر جو سب دیکھتے ہیں ہم, اگر آپ جائیں بازار میں جہاں اتنا صفائی کا انتظام نہیں ہے, جہاں مکھیاں زیادہ ہیں, بعض مناظر دیکھے گئے ہیں کہ وہ مکھیاں اس قدر کسی شے پر بیٹھی ہوئی ہیں, کھانے کی کسی چیز پر یا غذا پر, کہ ہے وہ یہ خود مشکل حقیقت میں بسا اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ یا دوری کی وجہ سے یا غبار کے نیچے پنہان ہونے کی وجہ سے ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا. یعنی بسا اوقات خود حقائق بازیگری شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ, یا ان کے ساتھ جو حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک مشکل ہے. لیکن بعض اوقات حقائق کی جانب کوئی پردہ یا کوئی غبار نہیں ہوتا, حقائق جس طرح ہے ویسے ہی ہیں, لیکن دیکھنے والا عینک چڑھا لیتا ہے اپنے اوپر. بسا اوقات دھوپ کی عینک چڑھا لیتے ہیں, بسا اوقات طبی عینک چڑھا لیتے ہیں. اگر نظر کی عینک چڑھا لیں, چھوٹی چیزیں بڑی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر دھوپ کی عینک چڑھا لیں تو سیاہ چیزیں, سفید چیزیں سیاہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بس کبھی حقائق کے اوپر کوئی غبار چڑھ جاتا ہے, اور کبھی دیکھنے والے کی آنکھ پر کوئی عینک آ جاتی ہے. ان دونوں اسباب کی وجہ سے حقائق جیسے ہیں ویسے ہمیں نظر نہیں آتے, دکھائی نہیں دیتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک حقیقت ہمیں ویسے دکھائی نہیں دے رہی جیسے ہے, ہمارا عکس العمل یا ہمارا رابطہ اس حقیقت کے ساتھ ویسا نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے. اب یہ حقائق فرق نہیں پڑتا کہ عالم ہستی سے تعلق رکھتے ہوں, حقائق تکوینی ہوں, یا حوادث ہوں, واقعات ہوں, یا اجتماعی مسائل ہوں, کیونکہ یہ بھی حقائق ہیں. حقیقتیں ساری تو جسمانی شکل میں نہیں ہونی چاہیے, کچھ حقائق اجسام جسمانی شکل میں ہیں, کچھ حقائق غیر جسمانی شکل میں ہیں, کچھ حقائق تکوینی شکل میں ہیں, کچھ حقائق قانونی شکل میں ہیں, کچھ حقائق اجتماعی شکل میں ہیں. حقائق کی مختلف صورتیں ہیں, مختلف شکلیں ہیں. یہ قانون اجتماعی مسائل اور حوادث و واقعات کے بارے میں بھی ہے کہ اگر ایک واقعہ ایک حادثہ رونما ہوتا ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب, یا خود اس کے اوپر ایسا غبار چڑھا ہوا ہے, یا ہماری آنکھ میں ممکن ہے عینک چڑھی ہوئی ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو, کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے اوپر ایک غبار بیٹھ جائے. چونکہ یہ واقعہ بلاخر انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, جو چیز انسان کی زندگی میں آ جائے اور انسان سے اس کا رابطہ بڑھ جائے وہ غبار آلود ہو کے رہتی ہے. بس وہ خود دی چونکہ انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے, انسانوں کی تطہیر کے لیے آیا ہے, انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے, مجموعہ دین, تعلیمات دینی اور معارف دینی انسان کی خاطر آئے, بس خواہ نہ خواہ دین کا انسان سے تعلق پڑے گا اور پیدا ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ ہم دین کو الگ کر دیں, اگرچہ سیکولرزم یہی ہے کہ دین کو انسان سے جدا کر دیں, اور وہ انسان پر ہمدردی کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں کہ دین انسان سے الگ ہو جائے, انسان دین سے جدا ہو جائے. وہ کام جو اب آپ کے ملک میں ہونے والا ہے اور ہونے جا رہا ہے کہ دین پہلے ہی وہ جو نمک کے برابر ہے, جو پہلے کہا تھا وہی نمک کے برابر مقدار بھی ختم ہو جائے. سیکولرزم یہی ہے, جس طرف ابھی ارباب دین و اصحاب دین وہ مدعیان مذہب ابھی متوجہ نہیں ہے کہ کیا المیہ انجام پا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک بہت بڑا اپنی جگہ سانحہ ہے سیکولرزم کا باقاعدہ عملی آغاز اس ملک کے اندر. دین چونکہ انسان کے لیے بس خواہ نخواہ اس کا انسان سے تعلق ہے، جو چیز ایک دفعہ انسان سے متعلق ہو جائے وہ انسان سے ضرور متاثر ہوتی ہے اور انسانی وجود سے ضرور غبار آلود ہوتی ہے، انسانی غبار اس پر چڑھتا ہے، انسان کے افکار کا غبار، انسانی آداب کا غبار، انسانی کلچر کا غبار، انسانی تہذیب کا غبار، انسانی تاریخ کا غبار، انسانی خرافات کا غبار، انسانی بدعات کا غبار، انسانی خواہشات کا غبار، انسانی ہوا و ہوس کا غبار، یہ سارے وہ غبار ہیں جو انسان کی طرف سے ہر اس چیز پر آ سکتے ہیں جو بھی انسان کے لیے ہوگی، اور دین پر یہ سارے غبار بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو چہرہ ہے دین کا وہ غبار آلود چہرہ ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ کسی ایسی جگہ، مثلا ہم ایک سفر کرتے ہیں تھوڑا سا شہر کے اندر، اپنے دفتر سے اپنے گھر تک جاتے ہیں، پھر آ کے منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں آپ ہاتھ؟ اس لیے کہ آلودہ ہو گئے، آپ کے چہرے پہ غبار بیٹھ گیا ہے، آپ کے ہاتھوں پہ غبار چڑھ گیا ہے. اور بعض غبار تو عمدن اپنے چہروں پہ چڑھاتے ہیں ہم، بسا اوقات خوبصورت بنانے کے لیے، اور بسا اوقات دوسروں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے، اور بسا اوقات اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے. بسا اوقات چہرے پہ غبار مال کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جوان لگتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. صنعتی ترقی نے بھی مدد کی ہے ہماری، اور ایسی مصنوعات جو ان خود جن کی مدد سے خود انسان انسان کو دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے. یہ وہ غبار ہیں جو ہم چڑھاتے ہیں اپنے اوپر. اسی طرح دین بھی ایک ایسی چیز ہے جو غبار آلود ہے، اس کے چہرے پر بھی غبار ہیں، اور کئی غبار ہیں، نہ ایک. ہم نے چونکہ وہی چہرہ غبار آلود پہلے دن سے دیکھا ہے، تو ہم صاف چہرہ دیکھا ہی نہیں تاکہ پتہ چلے کہ بغیر غبار کے کیسے ہوتا ہے. پہلے دن سے جو آنکھ کھولی تو یہی دیکھا، ثقافتی غبار، تہذیبی غبار، خرافات کا غبار، یہ ساری چیزیں انسانوں کے تحفے ہیں دین کو. اسی طرح ایک کربلا جیسا ایک واقعہ اور حادثہ بھی جو انسانی اذہان سے اور انسانی وجود سے جس کا سروکار ہے، انسانی معاشرے سے اور اجتماع سے جس کا سروکار ہے، وہ بھی انسان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لہذا انسانی تخیل کا غبار، انسانی رسومات کا غبار، انسانی کلچر کا غبار، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک اس واقعے پر اور اس قیام پر اور اس حادثے پر چڑھی ہوئی ہیں. یہاں اس دعا کی جو رسول اللہ نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کی، اس دعا کی اہمیت یہاں معلوم ہوتی ہے. رب ارنی الاشیاء کما ہی، مجھے حقائق ویسے دکھلا جیسے ہیں، غبار آلود نہ دکھا، اس طرح سے حقائق نظر نہ آئیں جس طرح سے ان کے چہرے پہ کوئی غبار چڑھا ہوا ہو اور میں غبار سمیت ان کو دیکھوں. مگر اس طرح تو سمجھ میں نہیں آتا انسان کو کہ میرا کس حقیقت سے سروکار ہے اور میرا کس چیز سے سروکار ہے، کس انسان سے میرا سروکار ہے. صاف اور شفاف حقائق کو دیکھوں، واضح اور روشن حقائق کو دیکھوں، ایک بہت بڑی توفیق ہے انسان کے لیے. اور وہ انسان بہت باکمال انسان ہیں جو حقائق کو واضح اور شفاف دیکھتے ہیں، غباروں کے پردے کے پیچھے سے ان کی اصلی شکل دیکھ لیتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم پورے دین کی میں بات کر رہا ہوں مکمل، لیکن چونکہ موضوع ہمارا حماسۂ حسینی ہے اس لیے حماسۂ کربلا کی بات کرتا ہوں، کہ بہت ضروری ہے، اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کربلا کو غبار کے بغیر دیکھیں. وہ غبار جو انسانوں نے چڑھائے ہیں، وہ غبار جو ہمارے تخیل کا نتیجہ ہے، وہ غبار جو ہماری رسومات کا نتیجہ ہے، وہ غبار جو ہماری خرافات کا نتیجہ ہے، وہ غبار جو تاریخ نے چڑھا دیے ہیں، وہ غبار جو نفرتوں اور تعصب کی فضا سے بڑھ گئے ہیں، وہ غبار جو محبت و عقیدت کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں، بلاخر کئی غبار ہیں جو ایک چہرے پر بیٹھ سکتے ہیں. ان سب کے بغیر کربلا کو دیکھنا، اس سے پھر حقیقت کربلا سمجھ میں آتی ہے. ہم ہمیشہ یہی دعا اور آرزو خدا سے رکھیں کہ ارنی الاشیاء کما ہی، ہمیں کربلا ویسے دکھا جیسی ہے، ہمیں عاشورہ ویسے دکھا جیسا ہے، نہ وہ کربلا جس پہ غبار بیٹھا ہوا ہو۔ صحیح دید دیکھنے سے اور صحیح نگاہ کرنے سے انسان کو صاف اور شفاف اور روشن حقیقت جب انسان دیکھے، اس کربلا میں انسان کو جو ایک پہلو نظر آتا ہے بہت سارے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ کربلا ایک حماسہ ہے، اور بہت عظیم حماسہ ہے کربلا۔ دو خصوصیات اس کی یہ تین عرض کی آپ کی خدمت میں کہ حماسہ ہونے کے لحاظ سے، ایک یہ کہ یہ ایک ارادی انتخابی اور اختیاری حماسہ ہے اور راستہ ہے، یہ عمل یہ قیام انتخابی عمل تھا، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ایسے عنصر کے جس سے انسان کا اختیار سلب ہو جاتا ہو، یا امام علیہ السلام کہیں کہ میرا یہاں اختیار نہیں چلتا۔ آپ کی خدمت میں وہ قول بھی امام علیہ السلام کا نقل کیا جہاں فرمایا کہ ندائی ابن الدائی قدرا قزنی بین اسنتین بین السلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ، یعنی اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، وہی تاریخی دوراہا بشریت کو ہر قوم کو پیش آنے والا تاریخی دوراہا، وہی دوراہا جہاں آج یہ قوم اور یہ ملت کھڑی ہوئی ہے، اور پورا عالم اسلام جس دوراہے پر آج واقع ہے، وہی تاریخی دوراہا، اسی پر سید الشہداء کو لا کر کھڑا کیا گیا، بین الصلۃ والذلہ، عزت و ذلت کے راستے پہ بیچ میں، یعنی دونوں ممکن ہیں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے دونوں طرف نکلنا ممکن ہے، میں چاہوں تو ذلت کے راستے پہ نکل جاؤں اور چاہوں تو عزت کے راستے پہ نکل جاؤں، لیکن حیات میں نہ ذلہ میں ذلت کا راستہ ہرگز انتخاب نہیں کروں گا۔ بس ایک اختیاری چیز تھی، ورنہ دوراہا قابل تصور نہیں ہے۔ خوب، یہاں ایک سوال ہے جو پوچھا بھی گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ذہنوں میں آنا بھی چاہیے فوراً۔ اس سوال کا میں تھوڑا سا پس منسوخ، کہ سوال جن اسباب سے پیدا ہوتے ہیں، جن چیزوں سے جو بھی سوال واقع پیدا ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، سوال کی پیدائش ہوتی ہے، یوں تو نہیں کہ ہم کسی یتیم خانے سے سوال اٹھا کر لے آئیں، کسی کا سوال، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کسی کا سوال بیان کرتے ہیں، کسی مجلس سے، کسی محفل سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے آ کر یہاں پوچھ لیا، یہ ایسے ہی ہے جو کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں۔ اپنا سوال ہو تو وہ پیدا ہوتا ہے، سوال کی پیدائش کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ذہنیت ہوتی ہے جس سے سوال اٹھتا ہے ذہنوں میں، اٹھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ میں اس کے پس منظر بھی بتاؤں گا کہ کیا کیوں یہ سوال اٹھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سید الشہداء علیہ السلام کا یہ قیام مقدس حماسہ اور انتخابی راستہ تھا اور اختیاری راستہ تھا، اور یہی فریضہ تھا اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا جیسے کل عرض ہوا، تو بھی امام علیہ السلام قیام کرتے، اس لیے کہ یزید مامور نہیں ہے سید الشہداء کو چھیڑنے پر، بلکہ سید الشہداء مامور ہیں یزید کو چھیڑنے پر۔ یعنی خدا نے بت پیدا نہیں کیے کہ ابراہیم کو چھیڑے جا کر توڑیں، بلکہ ابراہیم کو پیدا کیا کہ بتوں کو توڑے جا کر۔ یعنی خدا نے فرعون کو نہیں بھیجا کہ جا کر موسیٰ کو ستائے، بلکہ موسیٰ کو بھیجا تاکہ فرعون کو راہ راست پر لے آئے۔ بس کبھی بھی کوئی ہادی حق منتظر نہیں رہتا کہ پہل وہ کرے اور مجھے چھیڑے، پھر اس کے بعد میں اقدام کروں گا۔ یعنی میں ہمیشہ رد عمل دیکھوں گا، میں تو ہمیشہ عکس العمل دیکھوں گا، اور اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میرا کوئی فریضہ نہیں بنتا۔ علماء خدا نے ان کو بھیجا ہے پہل کرنے کے لیے، نہ رد عمل دکھانے کے لیے۔ آپ کو پہل کرنا ہے، نہ کہ شیطان پہلے آئے، پہلے آ کر شیطان مارکے میں وارد ہو، پھر آپ اس کے مقابلے میں ایک عکس العمل دکھائیں۔ نہ، آپ پہلا وار شیطان پر آپ کریں، ظالم پر پہلا وار آپ کریں، پہلا اقدام آپ کریں، پہلا قدم آپ اٹھائیں۔ ورنہ ظالم اگر بڑھ کر آ گیا اور اس نے اقدام شروع کیا، ممکن ہے آپ کو رد عمل کی فرصت ہی نہ ملے۔ جو لوگ ہمیشہ عکس العمل کی فکر میں ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہم دکھا دیں گے، نہ وہ کر بھی لیتے ہیں، کچھ دکھا بھی نہیں سکتے۔ جیسا آپ نے دیکھا، اور آج کل جو بین الاقوامی سطح پر اس کے بخوبی نمونے موجود ہیں، کہ اس قدر بیٹھے رہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے کہ اگر ہمیں چھیڑا تو دیکھنے کو, وہ چھیڑ لیا اس نے, کیا دیکھ لیا, بس دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. یہ جو کہتے تھے دیکھ لیں گے, دیکھی جائے گی, وہ دیکھی بھی نہیں جائے گی چونکہ ایسا موقع نہیں ملتا دیکھنے کا. مگر افغانستان میں کیا دیکھیں گے جب افغانستان کو انہوں نے کچھ کہا دیکھ لیں گے, اصل دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. عراق کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا. اب ایک طبقہ ہے جب بیٹھیں گے, جب مثلا ایران کو چھیڑا تو دیکھ لیں گے, اگر اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. بس ہمیں نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم عکس العمل فقط دکھائیں, ہمیں رد عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے. خوب یہ اصل عنصر تھا کربلا میں, اگر بیعت کا مطالبہ نہ بھی ہوتا تو سید الشہداء قیام کرتے, لیکن اس کا ٹائم ٹیبل ذرا مختلف ہوتا, تھوڑی سی تبدیلی ممکن ہوتی زمانی لحاظ سے یا مکانی لحاظ سے, لیکن یہ قیام ضرور ہوتا. چونکہ کسی قدر یزید کو تحمل نہیں کیا جا سکتا, برداشت نہیں کیا جا سکتا. اذا بولیت الامۃ براء مثل یزید فعل الاسلام السلام, جب یزیدیت میں مبتلا ہو جائے امت, یزید جیسے حکمرانوں میں امت مبتلا ہو جائے, خوب پھر اسلام کی فاتحہ پڑھ دو آپ. یوں نہیں آپ مطمئن ہو کر سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں کہ جب یزید آپ کی بیٹھک تک پہنچے گا یا آپ کی حویلی تک پہنچے گا, اس وقت آپ کا کوئی فریضہ بنتا ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سید الشہداء علیہ السلام کا یہ قیام حماسی تھا اور فریضہ تھا, یزید نہ بھی بیعت مانگتا تو بھی یہ قیام علی حال و بہر حال کرنا تھا, تو یہ ہمیں پہلے اور بعد میں کیوں نظر نہیں آتا؟ دوسرے بھی تو معصومین تھے, دوسرے بھی تو آئمہ تھے, وہ بھی تو حجت خدا تھے, وہ بھی سید الشہداء کے مانند تھے, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ چونکہ ان سے مطالبہ بیعت نہیں ہوا. مثلا حضرت سید ساجدین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا وہیں کہ خود کربلا میں تھے, چونکہ بعد میں وہ مطالبہ بیعت اصرار چھوڑ دیا گیا ان سے, اپنے حال پہ چھوڑ دیا, وہ آ کر گھروں میں گھر میں بیٹھے رہے, اپنی دعا مناجات سے سروکار رکھا. کیوں ہمیں پھر نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہا تھا کہ اس سوال کا, یہ آتا ہے ذہن میں اور آنا بھی چاہیے, تبھی سوال ہے. جو بھی غور کرے اس نقطے پر تو اس کے ذہن میں فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ہمیں پہلے اور بعد میں نظر نہیں آتا, کیوں امام حسن علیہ السلام نے یہ نہیں کیا, کیوں فقط سید الشہداء علیہ السلام, کیوں باقی ائمہ نے بعد میں کچھ نہیں کیا؟ ایک نقطہ, چند نقطے اس جواب کو سمجھنے کے لیے, جیسے سوال کا پس منظر بھی واضح ہو جائے گا. یہ نقطہ جو عرض کیا تھا کہ ایک نقطہ جو ضروری ہے اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے, وہ جو پہلے عرض کیا ہے کہ ہمیں توفیق اللہ سے یہ مانگنی چاہیے کہ جس طرح سے حقائق ہیں ویسے ہمیں دکھائی دیں, رب ارنی الاشیاء کما ہی. معرفت ائمہ ضروری ہے, معرفت امام ضروری ہے, بلکہ حدیث کے مطابق کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ, جو اپنے امام وقت کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. خوب اگر موت جاہلیت کی ہے تو حیات بھی جاہلیت کی ہے, زندگی بھی جاہلیت کی ہے, سب جاہلیت ہے. پھر اس جاہلیت کی موت سے بچنے کے لیے معرفت امام کی ضروری ہے. خوب یہاں بھی یہی مطلب ہے, کیسی معرفت, کیسی معرفت ہم امام کی حاصل کریں, ویسی معرفت جیسے امام ہیں یا نہ ہم خود امام کی ایک تصویر بنائیں. زیارات پہ گئے ہوئے ہیں آپ, دیکھا ہوا ہے آپ نے, بعض ادیا بھی لے کر آتے ہیں, تصاویر بنی ہوئی ایران اور عراق میں معصومین کی تصاویر بنی ہوئی, بعض عقیدتاً احتراماً خرید کے لے آتے ہیں. یہ کیسی تصویر ہے معصومین کی جو بنی ہوئی ہے؟ اس وقت کپڑے پہ, کاغذ پہ, قالین پہ بنی ہوتی ہے. اس تصویر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک کون سی تصویر ہے؟ خیالی تصویر. یہ ایک آرٹسٹ کی تخیل کی بنی ہوئی تصویر ہے، خیالی تصویر ہے اس کی، یعنی اس کے تخیل نے یوں امام کا چہرہ اور نقش و نگار اور خد و خال یوں تخیل کیے ہیں. بس دراصل اس نے امام کی تصویر نہیں بنائی، اس نے اپنے تخیل کی تصویر بنائی ہے، اپنی خیال کی پروردہ شخصیت کی اس نے تصویر بنائی ہے. اب آپ یہی تصاویر محفوظ رکھیں اور خدا آپ کو زندہ رکھے اس وقت تک جب تک امام آتے ہیں، پھر یہ تصاویر دیکھ لیں گے یہ کتنی ملتی ہیں ہماری ذہنی اور خیالی تصاویر اس حقیقی تصویر سے، واقعی تصویر سے. البتہ واقعی تصاویر بھی ہیں، موجود ہیں اس وقت، لیکن ہم حقائق گریز اور واقعیت گریز ہیں، یعنی واقعیات سے فرار کرنے والے، بھاگنے والے. تخیل کا عالم بہت میٹھا، بہت شیرین، بڑا حسین، بڑا زیبا ہوتا ہے. خواب تخیل کا ایک کرشمہ ہے، اور ظاہر بیداری سے زیادہ شیرین خواب ہوتی ہے، زیادہ میٹھی ہوتی ہے. بلکہ بعض سوتے ہی صرف خواب دیکھنے کے لیے سوتے ہیں، اگر خواب نہ آئے تو سوئیں گے بھی نہیں. عموماً خواب کا منظر آپ دیکھیں کہیں زیادہ مناسب تر ہوتا ہے بیداری سے، چونکہ بیداری میں ہمیں واقعات سے سروکار ہوتا ہے، بیداری میں ہمیں حقائق سے سروکار ہوتا ہے. حقائق تھوڑے تلخ ہوتے ہیں، لیکن عالم خواب میں سب کچھ اپنی بنائی ہوئی تخیل کی تصویر سے سروکار ہوتا ہے، اس لیے وہ عالم بڑا شیرین اور بڑا حسین ہمیں لگتا ہے. لہذا بعض بیداری میں بھی تخیل میں ہی رہتے ہیں، یعنی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن تخیل میں رہتے ہیں، پھر بھی حقائق کی طرف نہیں آتے. دنیا خیال ہے ہی ایسے، اس لیے شعر شیرین تر ہوتے ہیں، شعر لطافت ان کی زیادہ ہوتی ہے، شعر سننے میں لطف زیادہ آتا ہے بجائے عام گفتگو سننے کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعر میں تخیل ہوتا ہے، خیال کی مدد سے شعر لکھا جاتا ہے، لیکن باقی وہ گفتگو، وہ شعر، وہ تخیل کی مدد سے نہیں ہوتی. تو جس میں تخیل کا شائبہ آ جائے وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے انسانوں سے. اب یہ خیالی تصاویر ہم حقیقی تصاویر سے ملائیں، حقیقی تصاویر کہاں ہیں؟ وہ موجود ہیں معصومین کی حقیقی تصاویر، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے ایک چاہیے، ایک ادب چاہیے، ایک انداز چاہیے ان حقیقی تصاویر کو. حقیقی تصاویر انبیاء کی بھی موجود ہیں، آئمہ خدا کی موجود ہیں، اور معصومین کی، حجج الہی کی موجود ہیں. قانون بتایا انہوں نے کہ ہر متکلم در حقیقت اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ خدا کی ذات اپنے کلام میں مخلوق کے لیے جلوہ گر ہے. ہر متکلم اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے، یعنی اس کی بات میں اس کی تصویر صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ امیر المومنین کی حقیقی تصویر دیکھنا چاہیں، نہج البلاغہ میں آپ کو ملے گی، لیکن وہ حقیقی تصویر ہے. اور ہم حقیقت پسند اتنے نہیں ہیں، ہم خیال پرداز ہیں، ہم مختال ہیں. قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے خیال بافوں کے بارے میں، جو تخیل کی دنیا میں ہمیشہ رہتے ہیں، مختال، کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، خدا خیال بافوں کو پسند نہیں کرتا، جو ہمیشہ تخیل کی دنیا میں رہتے ہیں، سپنوں کی دنیا میں ہمیشہ رہتے ہیں. یہ سپنوں کا بنا ہوا دین، یہ فرمایا کہ یہ نہیں پسند خدا کو. حقیقت میں آ کر دیکھو، تصویر حقیقی موجود ہے. نہج البلاغہ آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت نے اپنے ہر چیز کا ذکر کیا، اپنے لباس کا ذکر کیا، اپنی غذا کا ذکر کیا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر کیا، اپنے شب و روز کا ذکر کیا. یہ بات بعض جگہ پر کہی ہے میں نے کہ اگر امیر المومنین اپنے حقیقی روپ میں آئیں، یعنی اسی میں جس میں تھے، اپنی حیات میں، زندگی میں جس اولیے میں تھے، یعنی جو لباس پہنتے تھے وہی لباس پہن کر آج آ جائیں، اور وہ جوتا جو پہنتے تھے وہی جوتا پہن کر اگر ہماری مجلس میں آ جائیں، ہم بیٹھنے بھی نہیں دیں گے انہیں مجلس میں، گھسنے نہیں دیں گے مجلس میں، اگر وہی لباس پہن کر آ جائیں. سنا ہوا نا امیر المومنین کا لباس و جوتا کیسا تھا؟ جوتا تو وہی معروف واقعہ جنگ صفین میں پھٹ گیا وہ جوتا. عبداللہ ابن عباس کو پوچھا کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے, خود ہی ٹانگ رہے تھے اس کو, اس کو پیوند لگا ہوا تھا, اس پیوند کو بھی پیوند لگا ہوا تھا, اس پیوند کا پیوند پھٹ گیا. خلیفہ مسلمین خود بیٹھ کے جوتا اپنا ٹانگ رہا ہے, کوئی اسپیئر جوتا ساتھ نہیں ہے, کسی اور کو بھی نہیں کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو, میں سپہ سالار اعلیٰ کمانڈر ان چیف اسلامی فوج کا اور امیر المومنین اور خلیفہ مسلمین, جوتا پھٹ جاتا ہے ان کا. روک کے گھوڑے سے اتر کے وہیں پر اپنا جوتا ٹانگ کے جنگ لڑنے جا رہے ہیں, ایک بہت عظیم جنگ اسی جوتے کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. ابن عباس سے پوچھا اس جوتے کی قیمت کیا ہے, ابن عباس کو بہت جھجک محسوس ہوئی, شرم آئی کہ میں کیسے بتاؤں اس کی قیمت. کہا کہ اس کو آپ ایسے ہی پھینک دیں, اور ایسا برہنہ پا آدمی جس کو بہت شدید ضرورت ہے جوتوں کی, وہ بھی اس کو پاؤں میں نہیں ڈالے گا, کیونکہ برہنہ چلنا کہیں بہتر ہے اس جوتے سے جو آپ نے پہنا ہوا ہے. اب یہ جوتا پہن کر اگر ہماری مجلس میں آ جائے, مانیں گے کہ یہ ہی امیر المومنین؟ کیونکہ ہمارے تخیل کی تصویر تو کچھ اور ہے, ہم نے تو تاج پہنائے ہوئے ہیں, ہم نے تو زربخت اور پرنیاں کا لباس پہنایا ہوا ہے, ہم ابھی جو بناتے ہیں اصل شبیہ جو بناتے ہیں, ہم اس زلجنا کی شبیہ بناتے ہیں, جیسے ایک شاہی سواری ہوتی ہے, واقعی یہ سید الشہداء کے مرکب کے شبیہ ہے. اصل ایسی سواری پہ کون بیٹھتا ہے؟ سید الشہداء کا گھوڑا کیسا, امیر المومنین کا گھوڑا کیسا تھا؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بہت ہی براق تھا, اور وہ تو پلک جھپکنے میں مثلاً شرق سے غرب تک پہنچ جاتا تھا. حضرت کو کسی نے کہا بھی کہ یہ گھوڑا آپ نے کیوں رکھا ہے جسے چلا بھی نہیں جاتا, جان بوجھ کے ایسا گھوڑا رکھا ہوا جو مشکل سے میدان تک پہنچتا تھا, دوڑنا تو دور کی بات. پوچھا کہ آپ اچھا گھوڑا کیوں نہیں رکھتے, جنگی گھوڑے, عربی سدائی ہوئے اچھے گھوڑے. تو حضرت نے کہا کہ اچھا گھوڑا ہوتا ہے یا بھاگنے کے لیے یا پیچھا کرنے کے لیے, یہ دونوں کام میں نہیں کرتا, نہ بھاگتا ہوں نہ کسی کا پیچھا. اچھا مجھے اتنا گھوڑا چاہیے جو مجھے خیمے سے میدان تک لے. اس گھوڑے پر بیٹھ کر اگر حضرت آ جائیں, آج آنے دیں گے مجلس میں؟ وہ لباس جو حضرت پہنتے تھے, وہ لباس پہن کر اگر ہماری مجلس میں آ جائیں, داخل ہونے دیں گے ان کو؟ یہ تو دیکھا جاتا ہے نا, عملاً مثلاً ایک کتنی بڑی شخصیت ہو اگر ایک معمولی لباس میں آئی ہے, جگہ ہوتی بھی یا ساتھ والی سیٹ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہیں یہاں نہ بیٹھ جائے. اور اگر ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی آئے, اچھا کاروبار والا, نہ بھی جانتے ہوں گے یہ کون ہے, صرف لباس بتاتا ہے پرسنالٹی ہے, جگہ نہ بھی ہو تھوڑا تھوڑا, کہتے ہیں یہاں یہ بڑی جگہ ہے, آپ جیسے کہیں آ سکتے ہیں یہاں پر. یہ رویہ ہمارا بتاتا ہے کہ نہیں گھسنے دیں گے, حقیقت ہے نہیں گھسنے دیں گے مجلس میں. میں نے ایک جگہ نمونہ پیش کیا اور وہ دیکھا والا نمونہ ہے. مرحوم مفتی جعفر حسین رضوان اللہ علیہ, خدا رحمت کرے اس بزرگ روحانی پر, دیکھا ہوا ہے جنہوں نے, شاید جوانوں کو یاد نہ ہو لیکن یہ بزرگوں نے دیکھا ہوا ہے انہیں. قائد رہے نا, قائد ملت جعفریہ, پہلے قائد بنے. اپنی قیادت کے زمانے میں کئی جگہ یہ واقعہ ہوا, کئی شہروں میں ہوا, کسی ایک دو جگہ نہیں ہوا, کئی جگہ پر یہ واقعہ ہوا کہ مفتی صاحب مرحوم آئے اور لوگ جمع ہوئے تھے شہر سے باہر, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مفتی صاحب کے استقبال کے لیے. قائد ملت آ رہے ہیں, قائد ملت بس پر آ رہے تھے, بس پر وہ گوجرانوالہ سے چڑھے اور اس شہر میں گئے, وہاں اڈے میں اتر کر ٹانگا لیا اور جا رہے ہیں جہاں استقبال ہونا ہے. اور یہ لوگ دونوں طرف روڈ کے جھنڈے اٹھا کے, ایک ہی قائد ایک ہی راہبر اس وقت نعرہ لگتا تھا, وہ جھنڈے لے. مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھڑی ہوئی ہے ساری قوم ملت, ان کے بیچ میں سے ٹانگے سے گزر کے چلے گئے اس پنڈال میں جہاں جانا تھا. وہاں اترے تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا دریوں کی حفاظت کے لیے, باقی ساری قوم استقبال قائد کے لیے آئی ہوئی تھی. اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ لوگ, کہا کہ وہ مفتی صاحب کی استقبال کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہیں کہو کہ مفتی صاحب آ گئے ہیں. تو اس کو بھی شوخی مذاق آیا ذہن میں, اس نے کہا نہیں بڑے میاں ابھی نہیں آیا مفتی صاحب, ابھی جب مفتی صاحب آئیں گے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں. تو کہا بیٹے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں بتا دو کہ آگے ہیں مفتی صاحب. وہ نہیں مانے, بار کے انہوں نے کہا کہ میں مفتی ہوں, انہیں کہو کہ میں آگے ہوں. یعنی قوم کے بیچ میں سے اس کا قائد گزر کے چلا جاتا ہے اور استقبال, اسی کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ حلیا سادہ ہے وہ کاروفار نہیں, لینڈ کروزر پر نہیں ہے. بڑی بڑی گاڑیوں کے جلوس میں ایک ٹانگے پر بیٹھا ہوا ہے, قوم کے بیچ میں سے گزر کے چلا جاتا ہے. یہ عملی مثال اسی ملک کی اور اسی قوم کی ہے, جس قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے مولا آ جائیں اسے اپنے اصلی لباس میں بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ اسی قوم کا نمونہ پیش کر رہا ہوں میں, کسی اور کا نہ, فرضی بات کر رہا ہوں. اب میں ایسی باتیں عموماً کم سناتا ہوں کیونکہ ان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا شخصی باتیں, لیکن اس مطلب کی تائید کے لیے آج استثناء سناتا ہوں کہ ایک سفر خود توفیق نصیب ہوئی, سعادت نصیب ہوئی مفتی صاحب کے ہمراہ. انہیں اسلام آباد سے ایک شہر جانا تھا, تو بزرگوں نے کہا کہ ان کو مفتی صاحب کو چھوڑ آئیے. گئے ان کے ساتھ اور خود آنکھوں سے دیکھا یہی منظر جو ابھی نقل کیا آپ کے لیے. وہ اڈے پہ اترے, جا کر وہاں سے ٹانگا لیا اور چلے گئے. اس وقت مجلس پڑھنی تھی ان کو, سب کے بیچ میں سے گزر کر چلے گئے, کسی نے سلام تک نہیں لیا. لیکن بینر بڑے بڑے لگے ہوئے تھے کہ ہم مفتی صاحب کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور خیر مقدم کہتے ہیں اور فلاں کہتے ہیں. یعنی پورے طور پر قوم تیار پنڈال بھرا ہوا جس شخصیت کے لیے, چونکہ اس کا حلیہ بہت سادہ تھا. ایک اور بزرگ شخصیت جو جہان تشیع کا ایک فخر افتخار تھے, استاد محمد تقی جعفری, شارع نہج البلاغہ, مفسر نہج البلاغہ, یہ اسی طرح مفتی صاحب کی طرح, ان کا ظاہری حلیہ اسی طرح تھا, تو بہت سادہ سادہ سا ایک امامہ, سادہ سے ابا کبا, وہ کروفار نہیں تھی. ان کو سمنان میں, تہران کے ساتھ ایک شہر ہے سمنان, سمنان میں علامہ سمنانی نے دعوت کی ان کی کہ آپ ہمارے شہر میں آئیے اور لوگوں کو خطاب کریے. بڑی علمی شخصیت, بہت ہی معروف. اس شہر میں چلے گئے, وہیں پر ایک سید بہت ہی خوبصورت اور لباس ان کا اچھا, ابا قبا میں امامہ بہت بڑا اور ریش بھی اسی طرح, وہ بھی ٹرین سے اترے اور یہ استاد بھی ٹرین سے اترے. وہ سارا جلوس آیا ہوا تھا استاد کو لینے, استاد جعفری کو لینے آیا تھا, لیکن یہ سادہ سے تھے بہت ہی. یہ اپنا بیگ اٹھایا ہوا وہاں ایک بینچ پہ جا بیٹھے, کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ شیخ ہونا کدھر ہیں آپ, جانا کہاں ہے آپ نے. اور سب وہ سید صاحب کو سلواتوں کے جھرمٹ میں سوار کر کے لے گئے. شاہ صاحب بھی پہنچ گئے, حیران بھی ہوئے کہ آج یہ جلوس استثنان کیسے آگے. بار کے جب وہ پہنچے, میزبان تو جانتا تھا, میزبان نے کہا کہ جعفری صاحب کہاں ہے, انہوں نے کہا یہ ہیں. انہوں نے کہا بندگان خدا وہ تو شیخ ہیں, سید نہیں ہے وہ تو. کہا اچھا شیخ ہے ادھر, کہا کہ ایک بیٹھا ہوا تھا ایک شیخ بینچ پر. ہم نے سمجھا یہ تو پتہ نہیں کوئی راہ گم کر رہا ہے کون ہے. پھر دوبارہ گئے, یہ بات استاد نے خود سنائی, کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. پھر دوبارہ آئے لوگ, آ کے معذرت کر کے ان کو اٹھا کے گئے. تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے, تعجب نہیں کرنا کہ تخیل کی تصویر بنی ہوئی کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقی تصویر کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے خیالوں میں سپنوں میں بہت کچھ بنایا ہوا ہے, اسی طرح تمام آئمہ کا ہم نے سپنوں میں جو نقشہ بنایا ہے تخیل سے. سپنے ضروری نہیں کہ آنکھ بند کر کے دیکھے, بس اوقات کھلی ہوئی آنکھ سے بھی انسان سپنے دیکھتا ہے. عموماً شاعر جو ہمیں اگر شعرا یہاں تشریف فرمائیں تو ان سے معذرت کے ساتھ, وہ حکیمانہ شعر اور بامانہ شعر وہ نہیں ہے میری مد نظر, تخیل کی بات کر رہا ہوں. تخیل کی مدد سے جو تصویریں بنائی گئی ہیں معصومین کی, خیالی تصویریں تمام معصومین کی بیداری میں شعروں کی مدد سے, ان تصاویر کو ہم دیکھیں اور آئمہ کا واقعی حلیہ اور روپ دیکھیں, اس میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ باقی معصومین نے کچھ بھی نہیں کیا اور سید الشہداء نے قیام کیا. پسلام اعلیٰ سید الشہداء بھی چاہتے نہیں تھے. یعنی ایک سوال اور میں اب اٹھا رہا ہوں, کیا نہیں کسی نے, لیکن اٹھ سکتا ہے کہ سید الشہداء بھی باقی ائمہ کی طرح خاموش اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے, لیکن دشمنوں نے ایسے کرنے نہیں دیا. بلکہ حتیٰ بعض بزرگوں سے نقل بھی کیا گیا ہے کہ کہا کہ انہوں نے بہترین جواب دیا, کہ پوچھا گیا کہ سید الشہداء اہل جنگ تھے اور امام حسن علیہ السلام اہل صلح تھے, یہ دو بھائیوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو بزرگوں سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں دونوں بھائی اہل صلح تھے, نہ سید الشہداء نے جنگ کی ہے نہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی ہے. انہوں نے جنگ نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی گئی ہے, نہ انہوں نے جنگ کی ہے, ان سے جنگ کی گئی ہے. یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں فرق یہ ہے کہ امام حسن کے خلاف جنگ کسی نے نہیں کی, امام حسین علیہ السلام کے خلاف کسی نے جنگ کر دی, لیکن ان دونوں نے کسی سے جنگ نہیں کی. جیسے ہوتا ہے نا بچہ جب جیب پھٹا ہوا یا گریبان پھٹا ہوا گھر آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ کیوں لڑے, تو کہتے ہیں میں نہیں لڑا ہوں بلکہ مجھ سے لڑے ہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں کھڑا ہوا تھا بس دیکھ رہا تھا, وہ آئے اور میرے ساتھ لڑ پڑے. اپنی صفائی یوں پیش کرتے ہیں نا کہ میں نہیں لڑا بلکہ وہ لڑے ہیں مجھ سے. آیا یزید امام حسین سے لڑا ہے یا سید الشہداء یزید سے لڑے ہیں؟ وہ تصویر یہی ہے کہ خوب یہ بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے, یہ بھی امام صلح ہیں, لیکن امام امن انہوں نے آ کر ان کی امنیت کو چھیڑا, ان کی صلح کو چھیڑا, ان کی معمول کی زندگی میں آ کے رکھنا ڈالا اور بیعت کا مطالبہ کیا انہیں. یہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے. بعضوں نے تو سید الشہداء کی وہی تصویر بنائی ہے جو باقی ائمہ کی بنائی ہے. بہت ساری تصاویر ہیں ذہنی ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اب میں ذرا کھول کے مطلب کو بیان کروں, کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں غور کرنے کے لیے, آپ یہیں سن کر اکتفا نہ کریں گے, جو کچھ یہیں بیان ہوا وہی ختم ہو گئی بات. یہاں جو بات کی جاتی ہے ایک موضوع, اس لیے کہ اس پہ غور کریں, اس پہ فکر کریں, مطالعہ کریں اس پر. میں اصلا یہ دعوت کسی کو بھی نہیں دیتا کہ میری باتیں سن کر ان پر ایمان لے آئیں, نہ, یہ باتیں سن کر ان پر غور کریں اور مطالعہ کریں, دیکھیں کس حد تک ان میں وزن ہے, دیکھیں کس حد تک درست ہے, کس حد تک درست نہیں ہے. اگر کوئی درست ہے تو اپنے ذہن کی وجہ سے قبول کریں, نہ میرے کہنے کی وجہ سے قبول کریں. اگر ذہن مانتا ہے تو قبول کریں, غور کر کے رد بھی کر دیں تو زیادہ خوشی کی بات ہے, بجائے اس کے کہ غور کیے بغیر قبول کر لیں. سوچیں ان باتوں کو. ہم کہنے کو اثنا عشری ہیں, دوازدہ امامی کہتے ہیں نا, شیعہ کے مختلف فرقے, زیدی ہیں, اسماعیلی ہیں, کچھ ختم ہو گئے آج نہیں ہیں لیکن کچھ موجود ہیں, شش امامی ہیں مثلا یا اس طرح کے فرقے. ان میں سے ایک فرقہ شیعہ کا جس سے ہمارا تعلق ہے وہ اکثریتی فرقہ, اس کو کہتے ہیں اثنا عشری, یعنی جو 12 ائمہ کو مانتے ہیں. واقعاً دیکھیں عملاً کتنے شیعہ اثنا عشری ہیں, کہنے کو تو کہتے ہیں اکثریت اثنا عشری ہے لیکن ایسے نہیں ہیں, ایک کم اقلیت اثنا عشری ہے, بہت کم لوگ اثنا عشری ہیں, ورنہ اکثریت یا ایک امامی ہے یا دو امامی ہے یا سے امامی ہے یا چار امامی ہے یا شش امامی ہے. چھ سے آگے اسماعیلیوں نے بہت زور مارا, چھ تک پہنچ گئے ہیں, باقی چھ تک بھی نہیں پہنچے. ایک طبقہ ایک امامی ہے, چونکہ جب بھی مثلا دیکھیں یہ جو فضائل کی دنیا کے لوگ ہیں, فضیلت صرف امیر المومنین کی, کسی اور امام کی گویا کوئی فضیلت ہی معاذ اللہ نہیں, سب ائمہ با فضیلت ہیں. 12 کے 12 کے فضائل بیان کرو, 12 کے 12 با فضیلت ہیں. جس طرح امیر المومنین کے فضائل ہیں اس طرح سب ائمہ کے بیان کریں, معلوم بھی نہیں ہے سب, باقی نام بھی بعضوں کو نہیں معلوم. بعض دو امامی ہیں, ایک امام فضائل کے لیے, ایک امام مصائب کے لیے, دو امامی ہیں. اصل تیسرے امام کے بیچ میں کوئی ذکر ہی نہیں. پھر ہر ایک نے اپنا اپنا امام الگ کیا ہوا ہے, ان 12 میں سے انتخاب کیا, چناؤ انتخاب کیا 12 میں سے. اہل فضائل نے ایک امام الگ کر لیا امام فضائل کے لیے, اہل مصائب نے رونے کے لیے ایک امام الگ کر لیا یہ امام گریے کے لیے. اہل مدرسہ نے، چونکہ اہل مدرسہ بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کہا جب بانٹ ہی رہے ہیں امام تو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے ختم ہو جائے، لوگ جے جائیں اور ہمارے لیے کوئی امام نہ بچے. انہوں نے دو اپنے امام الگ کر لیے، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام. یہ اہل مدرسہ کے دو امام ہیں. اکثر سنا ہوگا نا قال الباقر و قال الصادق، یہ باقی کس کے ہیں، یہ کس کے ائمہ ہیں؟ فتوے دیکھ لیں آپ، عطا کہتے ہیں فقہ جعفری. یہ فقہ جعفری صرف نہیں ہے یہ تو، لیکن اہل مدرسہ نے دو امام اپنے الگ کر لیے، چونکہ انہوں نے حدیثیں زیادہ بیان کیا، مدرسے میں حدیثوں سے زیادہ سروکار ہوتا ہے، لہذا یہ امام اپنے الگ ہیں. یہ انتخاب کیا ہوا عملی بات کر رہا ہوں، میں ذہن کی بات نہیں کر رہا ہوں، عملی عملاً ایسے ہے یہ کہ امامی دو امامی سے امامی. اتھا جن کو چاہیے تھا کہ وہ ائمہ کا تعارف کرائیں، اثنا عشر ائمہ کو، بارہ ائمہ کو جا کر دنیا کے سامنے متعارف کرائیں، ان کی سیرت، ان کے اقوال، ان کی تعلیمات، انہوں نے بھی دو امام اپنے الگ کر لیے، باقی صرف دعائے توسل میں بعض کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے ائمہ ہیں ہمارے، اس میں ذکر بھی نہیں آتا کبھی. وہ لطیفہ نمائک مطلب ہے کہ عراقی لوگ وہ حضرت ام البنین کے بہت معتقد ہیں، ایران میں حضرت عباس کے زیادہ معتقد ہیں لوگ، اور عراقی ان کی والدہ معظمہ کے، یعنی قسم بھی ان کے نام کی کھاتے ہیں، جیسے ایران میں حضرت عباس کی قسم ہے، وہ جس بات پہ بھی وہ حضرت عباس پہ جا کے ختم ہوتی ہے. عراق میں ام البنین، حضرت ام البنین کے نام پہ بہت زیادہ نظر و نیاز، سب کچھ ان کے نام پر ہوتی ہے، وہاں ہے رجحان ایسا. ایک مولانا نے ایک عراقی سے پوچھا کہ بتاؤ کہ امام کتنے ہیں، اس نے کہا بارہ. انہوں نے کہا سناؤ، جب اسے سنانا شروع کیا تو اتفاقاً اس کو یاد تھے سارے، بیچ میں ان دو بزرگوار ہستیوں کا بھی ذکر کیا اس نے، حضرت عباس اور حضرت ام البنین کا بھی، ان کا بھی بیچ میں ذکر کیا، تو وہ ظاہر 14 ہو گئے پھر، 12 امام اور دو یہ بزرگ ہستیاں، ان سمیت 14 ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا امام 12 ہیں، یہ تو 14 ہو گئے. کہا میں خود حیران ہوں کہ یہ 12 ہونے چاہیے تھے، یہ 14 کیسے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب موقع مناسب ہے، میں ان کی اصلاح کروں، انہیں بتاؤں کہ یہ جو آپ نے فہرست بنائی ہے یہ دو بزرگ ہستیاں ہیں لیکن یہ امام نہیں. کہا کہ حضرت عباس اور ام البنین یہ بزرگوار ہستیاں ہیں، مقدس ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ امام نہیں ہیں. تو وہ بہت معتقد تھا، اس نے کہا نہیں نہیں مولانا یہ کام نہیں کرنا. کہا وہ تقی نقی کو نکال دو، ان کو رہنے دو، وہ تقی نقی کو نکال دو ادھر سے. اور یہ ایک لطیفہ ہے ظاہراً، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت تلخ حقیقت ہے، ماجرا ہے. یہ ہم سب کے مذہب کی ترجمانی ہے، اس کے اندر حقیقت ہے. یہ کتنے ائمہ سے سروکار ہے، کتنے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، واقعاً امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، واقعاً ان کی امامت کا ہم نے حق ادا کیا ہے اور معرفت پیدا کی ہے ان ائمہ کی ہم نے اس ناشر میں سے. 12 کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، 12 کی معرفت کرنا بہت حاصل کرنا بہت آسان کام ہے. ان 12 میں سے بھی انتخاب کیا ایک اور دو، اور جن کو انتخاب کیا وہ بھی معرفت حاصل نہیں کی بلکہ خود سے ایک تصویر بنائی. توجہ کریں کیوں یہ تصویریں بنائیں، یہ اس سوال و جواب کو حل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس ذہنیت کے بغیر حل نہیں ہوتا وہ ماجرا. وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کاموں میں مشغول ہیں، بس فرض کر لیں میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں، سیمینار میں، اس کانفرنس میں تقریر کر رہا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں بعض ممکن ہے اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوں، اس کو صحیح کام نہ سمجھتے ہوں، وہ معتقد ہوں کہ میں اس سے بھی اچھا کام کر سکتا ہوں اور مجھے کرنا چاہیے. کرتے ہیں یہ لوگ آگے مجھ پر کوئی کہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی اچھا کام آپ کر سکتے ہیں اور وہ کریں آپ، لیکن مجھے یہ کام پسند ہے، میں یہاں بیٹھ کر اس کام کا جواز تلاش کرتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں یہی بہترین کام ہے، یہی آئیڈیل کام ہے، اس سے بہتر کام دنیا میں موجود نہیں ہے. اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کے جواز کے طور پر میں آؤں گا اور آ کر ثابت کروں گا کہ اصل معصومین بھی یوں ہی کرتے تھے جیسے میں کر رہا ہوں. یعنی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ویسے کرنا چاہیے جیسے معصومین کرتے تھے, بلکہ کہتا ہے کہ معصوم ویسے ہی کرتے تھے جیسے میں کر رہا ہوں. اپنا تابع بناتا ہے اپنے کام کی توجیہ کے لیے, کہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے. خوب اب دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے. اتفاقا ایک چند دن پہلے یہ جوانوں سے ایک گفتگو ہو رہی تھی, وہ کسی سے نقل کر رہے تھے کہ مثلا فلان نبی جو تھے, ایک بزرگ نبی کا نام لیا, کہا کہ انہوں نے 70 شہروں کے نقشے بنائے, انجینئر تھے, آرکیٹیکٹ تھے وہ مثلا. اب نہ یہ کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہم ایک کام کر رہے ہیں, وہ اس کام کا جواز ہمیں کسی نبی سے چاہیے. ایک نبی کو پڑھا اس نے تو ایسا نہیں کیا, دوسرے کو پڑھا اس کو نہیں کیا, تیسرے کو پڑھا. ایک نبی کی زندگی میں کوئی ایسا مقام یا ماجرا ملتا ہے اس کو فوراً یہ رنگ دے کر کہ ہاں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ معصومین نے بھی کیا ہے, یہ جواز ہے اس کا. سب یہ کام کرتے ہیں. اب بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ ہیں, اب میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ کسی اور طرف ذہن نہ منتقل ہو جائے آپ کا, لیکن حقیقت ہے یہ. مثلا شادی نہیں کریں گے, کہیں گے حضرت عیسیٰ نے بھی تو نہیں کی تھی. اب دیکھیں نہ کرنے کے لیے اس وقت کہاں سے جا ڈھونڈا, حضرت عیسیٰ نے بھی نہیں کی تھی. اور جب کرنے پہ آ جائیں تو کہتے ہیں پیغمبر اکرم نے بھی تو 9 شادیاں کی تھیں. مثلا ہر طرف کے لیے ایک بنایا ہوا ہے, یعنی یہ کریں تو ایک جواز ڈھونڈ لیتے ہیں, نہ کریں تو ایک جواز کہیں نہ کہیں سے بنایا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے اپنے کاموں کی توجیہ کے لیے, اپنے کاموں کے جواز کے لیے. بجائے اس کے کہ ہماری امامت کو سمجھیں, فرائض امامت کو سمجھیں, ارکان امامت کو سمجھیں, اور آئمہ نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کو سمجھیں, ہم جو کچھ خود کر رہے ہیں اس کے جواز کے لیے آئمہ کو فقط دستاویز قرار دیتے ہیں. یہ کام عام معمولی لوگ بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے بھی کرتے ہیں, اور پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں. مثلا جو بعض لوگ ہیں اہل دعا, ان کو دعا زیادہ پسند ہے, تسبیح ہو, دعا ہو, مناجات ہو, ہر وقت ان کا جی چاہتا ہے دعا کرتے رہیں. دعائیں بھی خاص قسم کی, بزنس والی دعائیں, جو نہ وہ عرفانی دعائیں, مانوی دعائیں, مثلا منفرد والی, ہم وہ دعائیں زیادہ مانگتے ہیں. مثلا ساری ازبار ہیں ان کو, جیسے بعض نماز کی تعقیبات میں ہے نا دعا کے, خدایا مجھے میرا رزق نہیں معلوم, پہاڑوں میں ہے یا دریاؤں میں ہے یا جنگلوں میں ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, وہ مجھے ان سے آشنائی بھی تھی, تھوڑی بات چیت بھی تھی, وہ ملینر ہیں, یعنی بہت خدا نے دیا ہوا ہے ان کو مال و ثروت. وہ بھی یہی دعا پڑھ رہے تھے کہ خدایا مجھے نہیں معلوم میرا رزق دریاؤں میں ہے, سمندروں میں ہے. میں نے کہا بینک میں ہے ادھر, مجھے پتا ہے آپ کو کیسے پتا نہیں ہے کہ آپ کا سارا پیسہ بینک میں ہے. کیوں ایسے, یہ خدا نے ان کے لیے کہا ہے کہ جن کا واقعہ نہیں پتا. آپ کو تو آپ کا شکر کا مقام ہے, آپ کی دعا یہ کہ خدایا اتنا رزق تو نے دیا, شکر تیرا, آپ مجھے یہ بتا کہ میں اس رزق کو کدھر انفاق کروں. ہر ایک کی ایک الگ دعا ہے ہر آدمی کی. انہوں نے اپنے لیے ایک امام چن لیا کہ حضرت سید ساجدین اہل دعا تھے, مناجات کرتے تھے, لہذا یہ پیروکار ہے ان کے. ایک اور کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس کے پسند کا کام ہے, وہ ادھر جانا چاہتا ہے. مثلا ایک آدمی, جیسے کچھ لوگ ہیں ساکت بیٹھے ہوئے, خاموش بیٹھے ہوئے, لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, کسی اجتماعی مسئلے میں, کسی دینی مسئلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتے, سیاست میں دخالت جائز نہیں ہے, اجتماعی مسائل جائز نہیں ہے, یہ سب کچھ اپنے کام سے کام رکھو. ان سے پوچھیں گے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں دینی لحاظ سے اس کا حکم کیا ہے, کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا, آئی ہوئی حکومت دے کے چپ کر کے جا کر گھر میں بیٹھ کے دیکھیں ایک جواز انہوں نے بھی ڈھونڈ لیا. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہا ہو اور ادھر سے کوئی جواز اس کو نہ مل رہا ہو. حتی مثلا میں مدرسہ بنا لیتا ہوں, توجہ کریں ابھی اس نقطے پر, یہ تھوڑا سا حساس ہے, آپ کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے شعبے کی بات ہے. مدرسہ بنا لیں, مدرسہ بنا کے اس میں کتابیں پڑھانا شروع کر دیں, 2-4 طالب علم اس میں کر لیں, زیادہ 2-4 سے زیادہ جمع کر لیں, اور 2-4 آدمی بیٹھ جائیں اور ساری عمر یہ زاربا زاربا پڑھتے رہیں. ان کے بیٹھے بزرگواروں یہاں کیا بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام بھی تو یہی کیا کرتے تھے. باقاعدہ ایک بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی بنائی تھی, انہوں نے حوزہ علمیہ بنایا تھا, مدرسہ بنایا تھا, اس مدرسے میں باقاعدہ ایڈمیشن ہوتا تھا, اس میں باقاعدہ صبح زاربہ پڑھایا جاتا تھا اور یہ ہوتا تھا. ساری کہانی آخر تک بنائی ہوئی ہے جواز یہ کام جو کر رہے ہیں, اور یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کام کہ اپنے کاموں کا صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ان کا جواز اس طرح سے نہ ہم تلاش کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق ایک کردار, اب بہت بعض بڑی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں, نازک حد تک کہ میں نہیں جاتا اب ان مسائل میں, بعض اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں. خب آپ ممکن ہے آپ اپنے اعتراض کرنے والے نقاد کو خاموش کرا دیں یہ جواز پیش کر کے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ وہی ہے جو امام نے کیا تھا, اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں چونکہ اسے بھی نہیں پتا کہ امام نے کیا تھا یا نہیں, وہ پہلی دفعہ سن رہا ہے کہ انہوں نے کیا, پر کیا ہی ہوگا. پھر اب کیا کہے, چونکہ جو بات کرے گا کہے گا یہ امام کا دشمن ہے, اگر اسے کہیں آپ یہ کام نہ کرو یہ نہیں ہے آپ کے شایع نشان, وہ کہتا دیکھا امام کا مخالف ہے, چپ ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن اس سے کیا تاثر پڑتا ہے, اس سے کیا تصویر ہم پیش کرتے ہیں معصومین کی. واقعی یہ امامت ہے, ہماری ان باتوں نے جواز فراہم کیا دوسروں کو, دوسروں نے آ کر یہی باتیں جو ہم نے اپنے کاموں کے جواز کے لیے تلاش کی معصومین کی زندگیوں سے, انہوں نے آ کر اور لب و لہجے میں بیان, چونکہ وہ تو ہماری طرح معتقد نہیں تھے, ارادت مند نہیں تھے معصومین کے, انہوں نے اور نقادانہ ذہن سے مسئلے کو بیان کیا. انہوں نے کیا کہا, کہا کہ شیعہ مذہب کے آئمہ کی تاریخ بہت پرنشیب و فراز ہے, اس میں بہت زیر و بم ہے. کیسے؟ کہا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی سے دو امام ایک جیسا عمل نہیں کیا انہوں نے. مثلا امیر المومنین نے ایک مدت تک کہا کہ سیاست اور اقتدار اور حکومت اور ان مسائل میں دلچسپی لی, آخر کار مل گئی, لیکن بعد میں امام حسن علیہ السلام نے اس کو تجربہ کیا لیکن وہ بچا نہیں سکے. سید الشہداء علیہ السلام نے آ کر پھر اپنا وہ کھویا ہوا حق جس کو اپنا حق سمجھتے تھے وہ انہوں نے لینی. یہ باقاعدہ کتابوں میں تجزیہ موجود ہے, لکھی ہوئی ہیں یہ کتابیں کہ سید الشہداء نے آ کر پھر اپنا جس کو حق سمجھتے تھے اس کو لینے کے لیے قیام کیا, دیکھا کہ بہت ہی عبرتناک انجام ہوا. لہذا شیعوں کے تین ائمہ کی ایک جیسی تاریخ ہے, تھوڑی سی آپس میں مختلف ہے لیکن ایک مقصد کے لیے, اور وہ ہے کہ ہم اقتدار تک جا پہنچیں. لیکن جب کربلا کا واقعہ آیا تو مایوس ہو گئے انہوں نے, یہ اب میں ان کی زبان استعمال کر رہا ہوں ایک شیعہ کی نا, کہا کہ مایوس ہو گئے, انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم کسی صورت میں بھی اپنے حریف کو شکست نہیں دے سکتے, اقتدار تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا ان کے چوتھے امام نے آ کر بالکل وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اور ایک الگ لائن اپنا لی, اور وہ دعا و مناجات و عبادت و یہ چیزیں بالکل اپنا راستہ ہی تبدیل کر دیا. لیکن پانچویں امام آئے, انہوں نے آ کر چوتھے امام سے بھی بالکل الگ راستہ قائم کر لیا. انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم بالکل اکیلے بیٹھے رہے, مدرسہ بنا کے درس پڑھانا شروع کر دیا. بالکل اکیلے تو نہ ہو, کچھ چار چھ آدمی آس پاس ارد گرد موجود ہونے چاہیے ہمارے. لہٰذا وہ مدرسہ بنا کے درس پڑھانا شروع کیا. ان کے فرزند آئے, انہوں نے بھی آ کر پانچویں چھٹے امام نے یہ کام کیا. اب دیکھیں تلختر ہوتا جاتا ہے ماجرا جو جو آگے بڑھتا ہے, جب ہم غلط تصویر پیش کریں گے تو دوسرے تو رحم نہیں کھاتے, پھر وہ اس زبان میں بات کرتے. کہا حتیٰ جب ساتویں امام آئے تو ان سے وہ مدرسہ بھی سنبھالا نہیں ہے, چونکہ جب یہ اہل مدرسہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات نہیں کرتے, صرف دو ائمہ کی بات کرتے, چونکہ امام کاظم علیہ السلام مدرسے میں نہیں تھے, درس نہیں پڑھایا. وہ کہتے ہیں ان سے اتنا مدرسہ بھی نہیں سنبھالا گیا, مدرسہ بھی ختم ہو گیا, دوسروں نے لے لیا, ان سے مدرسہ بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد جب ختم ہو گیا امام افتم اور امام ہشتم, وہ بھی بالکل اسی طرح, نہ مدرسہ تھا نہ کوئی اقتدار کے لیے کوشش تھی, کچھ بھی نہیں تھی, ایک گوشہ عافیت انتخاب کیا. بار کیا وہ مامون کی وجہ سے پھر ان کا نام منظر عام پر آیا, مامون کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد یعنی نویں امام سے دسویں امام گیارہویں امام تک، کہا کہ یہ بالکل اصل اس منظر عام سے ہٹ گئے، خود ہٹ گئے رضاکارانہ طور پر. اس وجہ سے آخری تین ائمہ کا کہیں کوئی کردار رول کچھ بھی نظر، نہ سیاست میں نہ مدرسے میں نہ اجتماع میں، کسی جگہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ وہ نشے و فراز سے جو حالات کی وجہ سے ہوئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بھی نہیں ہوتا تو کہا کہ بارہویں امام اصل سرے سے غائب ہیں. یعنی وہ تین ائمہ جو منظر عام سے ہٹے لیکن اپنے گھروں میں تھے، بارہویں کا پھر انہوں نے تصور یہ دیا کہ وہ اصل سرے سے گھر میں بھی نہیں، وہ بالکل اصل آنکھوں سے ہی اوجھل ہو گئے. یعنی چونکہ اوجھل ہو گئے، یعنی اصلا ان کی کچھ نہیں چلی، ان کی بات دنیا نے نہیں سنی، ان کو دنیا نے کچھ بنانے نہیں دیا، ان کو نہ اقتدار لینے دیا، ان کو نہ مدرسے بنانے دیے، ان کو کوئی اصل ٹکنے نہیں دیا دوسرے لفظوں میں. لہذا وہ غیبت کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ غیبت امام ایک ایسا نظریہ ہے، یعنی گویا معاذ اللہ، یعنی وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ایک قسم کی پسپائی، یعنی ہم نہیں ہیں ابھی کسی ماجرا میں شریک نہیں ہے اور سارا میدان دوسروں کو سونپ دیا. یہ بے رحمانہ اور غیر منصفانہ تفسیر کس نے کی؟ دوسروں نے. میدان کس نے دیا؟ ہم نے. چونکہ ہم نے واقعا ایسے ہی پیش کیا اپنے ائمہ کو، لہذا انہوں نے لے کر بے رحمانہ تفسیر کر دی اور غیر منصفانہ باتیں کی، ظالمانہ باتیں کی. میدان ہم نے فراہم کیا. یہ ملعون مرتد سلمان رشدی، اس نے جو اپنی کتاب میں لکھا، اکثر مواد اس نے ہماری مسلمانوں کی کتابوں سے لیا، سنیوں کتابوں سے، باسیوں کتابوں سے لیا. یعنی ہم خود میدان دیتے ہیں مرتدوں کو کہ آ کر وہ حملے کریں دین کے اوپر، دینی مقدسات کا مذاق اڑائیں. یہ تصاویر ہم نے بنائی ہیں،